بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ قدر کا تعارف پیش کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں ہمارے درمیان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب لیکن آئیے حسب دستور ہم اس سورے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سورے کا ایک اجمالی خاکہ یا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے
اللہم صل على محمد وآل محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بنام خدای رحمان الرحیم ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانے شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے
اللہم صل علی محمد وآل محمد
محترم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قدر کا تعارف لے کے پروگرام ہے پیام رحمان جس کو آپ ہمیشہ جمعرات کے دن اس وقت ملاحظہ فرماتے ہیں ناظرین ہماری گفتگو ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی سے اسی سورہ کے حوالے سے اور اس کے تعارف کے حوالے سے ہوگی امید ہے کہ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں
شکریہ
اور سحر عالمی نیٹ ورک کے اس اسٹوڈیو میں قبلہ ہم سورہ قدر کے حوالے سے چونکہ سورہ قدر ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو بہت مشہور و معروف سورہ جس کو ہم ہمیشہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں تقریباً ہر مسلمان ہر مؤمن جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے نماز میں سورہ حمد کے بعد اس کے علاوہ سورہ قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس میں قرآن کے حوالے سے جو ذکر ہے یقیناً وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سورہ قدر کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں تاکہ چونکہ ہم تلاوت بہت کرتے ہیں اس سورہ کی لیکن اس کی فضیلت کے حوالے سے اس کی جو برکتیں ہیں اس کے جو اثرات ہیں انسانی زندگی کے اوپر اس کے اس حوالے سے شاید ہم اتنا واقف نہ ہوں تو چاہتا ہوں کہ پہلے سوال میں ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على اهلها میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
میں چاہوں گا کہ سورہ نانزلنا یعنی سورہ قدر کے آثار و برکات اس کے اثرات و برکات پر روشنی ڈالنے سے پہلے مولا الموحدین امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام
اللہم صل علی
کی ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ جس سے ہم کو اس سورہ کے عظمت کا بھی اندازہ ہو سکے اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میوہ و پھل ہوتا ہے اور قرآن کا میوہ و پھل جو ہے وہ سورہ قدر ہے
سبحان اللہ کیا کہیں
اس میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سرور ہوتا ہے اور قرآن کا سرور سورہ قدر ہے
کیا کہیں سبحان اللہ
ہر ایک کا ایک ناصر و مددگار ہوتا ہے اور کمزوروں کا ناصر و مددگار سورہ قدر ہے.
اللہ یعنی مختلف کیا کہنے
کیا اسی طرح سے فرماتے ہیں
مختلف انداز سے اس سورہ کی فضیلت
ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہے اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے. ہر چیز کی ایک بشارت ہوتی ہے اور قرآن میں مومنین کو صالحین کو بشارت دی گئی ہے
اور وہ سورہ قدر میں ہے.
سورہ قدر میں
جس طریقے سے سورہ رحمان کو پروردگار نے سورہ قرآن مجید میں اتارا اور اس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس کو عروس القرآن یا قرآن کی دلہن شاید اس معنی میں آتا ہے کہا گیا ہے, یا سورہ یاسین
سورہ یاسین کے
قلب قرآن کہا
قلب قرآن کہا گیا ہے. اسے فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک ہدایت ہوتی ہے اور نیک لوگوں اور صالحین کی ہدایت سورہ قدر ہے. ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ قدر ہے. ہر چیز کی ایک عصمت ہوتی ہے جو اس کو ہر چیز سے بچاتی ہے ہر بری چیز سے, اور مومنین کی عصمت سورہ قدر ہے.
کیا کہ سبحان اللہ.
ہر چیز کے لیے ایک حجت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سب کے لیے حجت ہیں, پیغمبر اسلام کے بعد قرآن جو ہے وہ سب کے لیے حجت ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ بس تمہیں چاہیے کہ ہر چیز کی لیے اللہ نے ایک ہدایت رکھی ہے اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت سورہ قدر میں رکھی ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا تمہیں یقین حاصل کر لینا چاہیے. تو یہ ایک بڑی اچھی طرح سے آپ نے سورہ قدر کو کی تعریف کی اور اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا.
یعنی کوئی زاویہ نگاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو امام نے اس حدیث کے اندر بیان
نہ بیان کیا. تب یہ سورہ جو سورہ قدر اور انا انزلنا کے حوالے سے ہمارے درمیان معروف ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. موجودہ جو ترتیب ہے اس میں 97 نمبر پر ہے اور جو واقعی ترتیب ہے اس میں 24 نمبر پر واقع ہے.
اچھا.
یہ سورہ شمس سے پہلے اور سورہ عبس کے بعد نازل ہوا ہے کہ جس میں 5 آیات 30 کلمات اور 112 حروف پائے جاتے ہیں. مطالب کے حوالے سے جب ہم سورے پہ نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں اللہ نے مختلف طرح کے مطالب بیان کیے ہیں, جس میں سب سے اہم مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا اور شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو بھی بیان کیا اس سورے میں. اس کے علاوہ دوسرا اہم مطلب جو اس میں بیان ہوا وہ یہ کہ ہر شب قدر میں ملائکہ اور روح القدس جو ہے وہ ایک سال تک جو بھی امور اس دنیا میں انجام پانے والے ہیں, رزق کے حوالے سے, موت کے حوالے سے, حیات کے حوالے سے, جو بھی عمل جو ہے وہ دنیا میں
انسان انجام دیتا ہے
انجام دے گا, یہ کائنات میں جو رونما ہونے والے ہیں
واقعات اور حادثات
یعنی
اس پوری کائنات کے حوالے سے
جی
جو قضاء و قدر ہے وہ جو ہے وہ ہر سال معین کی جاتی ہے.
ایک سال تک کی نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح القدس لے کے, اس کا بیان ہے. تو یہ دو اہم مطالب ہیں. اب یہ کہ اس سورے کے اثرات و برکات کیا ہیں, اس کی فضیلت کیا ہے, تو اس کی فضیلت کے حوالے سے اور چاہے وہ دنیاوی فضیلت ہو, دنیاوی فائدہ ہو, اس کا اخروی فائدہ ہو, دونوں فائدے سورے کے بیان کیے گئے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ من قرآہا جو اس سورے کو پڑھے گا, اعطی من الاجر کمن سام رمضان و احیا لیلۃ القدر. جو بھی اس سورے کو پڑھے, یعنی کہا کہ یہ پڑھتا رہے, جو بھی اس کی تلاوت کرے وہ ویسے ہے کہ جیسے اس نے پورے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہو,
کیا کہ
اور شب قدر کا احیاء کیا ہو, پوری شب جو ہے وہ یعنی شب قدر کی حالت میں اس نے رات گزاری ہو, یعنی جو شب قدر کی شب کا یعنی ثواب ہے رات گزارنے کا, احیاء کا, اس کو زندہ رکھنے کا, وہ اس کو ثواب ملے
اور اس میں جاگ کے مختلف اعمال جو انسان انجام دیتا ہے اس کا ثواب صرف اس کی تلاوت کے ذریعے ایک مومن کو حاصل ہو سکتا ہے.
جی اسی طرح آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سورہ کے سلسلے من قرأ ان انزلنا بجہر, کہ جو سورہ ان انزلنا بلند آواز سے پڑھے گا, اس لیے فرماتے ہیں کان کشاہر فی سبیل اللہ, وہ ایسے ہی جیسے اللہ کی راہ میں تلوار لے کے جہاد کر رہا. ومن قرأ سرا, لیکن جو آہستہ آواز میں اس کی تلاوت کرے گا, کان کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ ویسے کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو خون میں غلطا ہو، اس طرح سے جہاد کر رہا ہو.
تو یعنی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں قبلہ، یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور مختلف معصومین علیہ السلام میں سے مختلف ائمہ نے، اماموں نے اس بارے میں، اس سورے کے بارے میں احادیث جو ہے وہ بیان فرمائے،
بیان کی. تو یہ تھا، بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معنوی اور اخروی اجر کے حوالے سے اس کا بیان کیا گیا. اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اس کے، خاص طور سے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے بعض روایتیں ملتی ہیں. البتہ میں عرض کروں گا، بلکہ پہلے ہی عرض کر دوں کہ یہ جو اس کے فائدے بیان کیے جا رہے ہیں، میں بھی کچھ دنیاوی فائدے بیان کروں گا. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، مگر وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ انا انزلنا میں کوئی کمی ہے یا اس کی فضیلت میں کوئی کمی ہے. نہیں، وہ نقص یا ہماری طرف سے یا مصلحت یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمارے شامل
ہو سکتا ہے. کوئی ایسا عمل، ایسی چیز
جی،
جو ہمارے عمل کے ذریعے سے اس فائدے اور اس سورے کے درمیان ایک رکاوٹ بن رہی ہو.
جی، وہ بھی
یعنی
ہو سکتا.
بعض اوقات انسان کے گناہ جو ہے وہ خود رکاوٹ بنتے ہیں.
یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیز ہماری مصلحت نہیں ہے، مگر پروردگار جانتا ہے ہماری مصلحت، اس لیے وہ چیز پوری نہیں ہو رہی. تو بعض میں فوائد عرض کرنا چاہتا کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور زیادہ ہم لوگوں کے لیے واضح ہو سکے. تو ملتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ایک شخص جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، بہت قرض میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو آپ اس سے تاکید کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد استغفار کرو اور انا انزلنا پڑھو، استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ انا انزلنا، تو کہیں تو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا.
کیا
اس کا احفاظ. اس کے علاوہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے امید دیکھتے ہیں کہ روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، اپنے گناہوں کو بخشش کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرزند رسول نے فرماتے ہیں، من قرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر فی فریضہ من فرائض اللہ، جو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کو تلاوت کرے کسی واجب نماز میں، اس کے لیے فرماتے ہیں ناد منادن، تو اس کے لیے ایک منادی ندا دیتا ہے، یا عبد اللہ غفر اللہ لکا ما مضا، پروردگار نے تمہارا جو کچھ گزشتہ، جو تمہارے گناہ تھے، اس کو معاف کر دیا، فاستعنف العمل، اب تم ابتدا سے عمل کرنا جو ہے وہ گویا کہ
شروع کرو. یعنی گویا اب تم پاک و منزہ ہو گئے، پاک و صاف ہو گئے گناہوں سے،
یعنی اس طرح
تمہارے گناہ دھل گئے.
اس طرح ہوگا جیسے بچہ
بالکل
معصوم ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح. یعنی یہ اس کے علاوہ نہیں کہ صرف جو مومنین زندہ ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سورہ کے پڑھنے سے، بلکہ ملتا ہے کہ حتیٰ جو مومنین ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں ان کے لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی ان کی قبر پہ جاتا ہے، یہ حدیث میں نے نقل کی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن کسی مومن کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد انا انزلنا کی تلاوت کرے 7 مرتبہ، تو کہنے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ صاحب قبر کو اور اس کو معاف نہ کر دے.
کیا کہنا،
غفر اللہ لہ وللصاحب.
اور اسی لیے قبلہ ہمارے ہاں یہ ایک سنت ہے، سنت حسنہ ہے، کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو مومنین جا کے اس کی قبر کو جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں.
میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ اس طرح کی چیزیں انہیں روایات کی بنیاد پر،
بالکل
بس انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ بخشا جائے گا، غفر اللہ لہ وللصاحب القبر،
کیا
وہ بھی معاف کر دیا جائے گا، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے جو پڑھ رہا ہے.
یعنی صرف مرنے والے کے لیے نہیں پڑھا اس کو ہم پڑھتے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی فائدہ اس سے.
تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ جب بھی ہم قبر پہ جائیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے مردوں کو یاد کرنے کے لیے، بھلے جب بھی موقع ملے، کم از کم پنجشنبے کو، تو کوئی سورہ پڑھیں یا نہ پڑھیں انا انزلنا کی تلاوت.
اچھا قبلہ، ہمارے یہاں صرف جب مردے کو دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد پڑھا جاتا ہے، لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بھی قبرستان
جائے
مومنین کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو جتنا بھی اس کے لیے میسر ہے ان مومنین کی قبروں پہ جا کے وہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر سکتا ہے.
جی یقین ہے، صحیح. اچھا یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے، مثلا کسی کا درد کے حوالے سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، باقی لوگ مبتلا ہیں اور پتہ نہیں کس کو کس چیز سے شفا مل جائے. البتہ یہ سب پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے جو ہے وہ اپنے کو روکے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, نہیں وہ بھی علاج کے, اس کے علاوہ یہ بھی اگر کوئی علاج کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھی ایک طرح کا روحانی علاج ہے, معنوی علاج ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص آتا ہے امیر مومن حضرت علی علیہ السلام کے پاس, وہ کہتا ہے میرے پیٹھ میں بہت درد ہے اور اس سے میں تڑپتا ہوں اور بہت بے چین رہتا ہوں اس درد کی وجہ سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو, کہیں اتنا درد ہوتا ہے کہ رات رات بھر میں جگتا ہوں, سو نہیں پاتا ہوں, بیدار رہتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں درد ہوتا ہے وہاں کے اوپر تم جو ہے وہ انزلنا پڑھنا, مگر انزلنا سے پہلے ایک اور آیہ کریمہ اس کی تلاوت کہتے ہیں کرنا, تین بار یہ تلاوت کرنا, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الاخرہ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. اس کے بعد کہتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے بعد سات مرتبہ انا انزلنا پڑھنا, اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جہاں کے اوپر درد ہے تو انشاءاللہ تجھے شفا مل جائے گی. تو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا دنیاوی یہ فائدے بیان ہوئے, اس کو اخروی بھی فائدے بیان ہوئے, اس کے علاوہ جو ہے مال کی حفاظت کے لیے بیان ہوا ہے, ظالم و جابر سے بچنے کے لیے ہے, دعا کی قبولیت کے لیے. خود انا انزلنا کو اگر کوئی چاہے تو شفیع قرار دے سکتا ہے کہ قیامت دن تو میری شفاعت کرنا, یہاں تک ہے اس کے لیے, رزق و روزی کے لیے. تو بہت زیادہ فوائد ہیں کہ جو
اس کی فضیلت
کی نشاندہی کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں.
کوئی شک نہیں ہے جو کچھ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان کیا, یقین وہ دونوں طرح کی روایات جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہیں, یعنی اس کے معنوی اور روحانی اثرات بھی جو ہے بالکل آیا ہیں, اور اسی طریقے سے اس کے جو مادی اور دنیاوی فوائد ہیں ان کو بھی ان روایات کے اندر بیان کیا. قبلہ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے, یقیناً ناظرین اس گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب.
سورہ قدر مکی سورہ اور پانچ آیتوں پر مشتمل ہے. قدر کا معنی اہمیت اور فضیلت ہے. اس سورہ میں نزول قرآن کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور ساتھ ہی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کیا ہے. اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے اسے پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا اور شب قدر کی عبادت اور شب بیداری کا ثواب ملے گا. شب قدر وہ شب ہے جس میں انسانوں کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اسی مبارک شب کو قرآن کے نزول سے قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت اور انسان سازی میں قرآن کا کردار سمجھ میں آتا ہے, اور ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف ایک آسمانی صحیفہ نہیں بلکہ سرچشمہ حیات اور دستور زندگی ہے. بعض تفاسیر کے مطابق حضور پاک نے فرمایا, قوم بنی اسرائیل کا ایک فرد لباس جنگ پہن کر جہاد فی سبیل اللہ کا انتظار کرتا رہا اور ہزار مہینوں تک لباس کو بدن سے نہیں اتارا. اصحاب پیغمبر یہ سن کر متعجب ہوئے اور آرزو کی کہ یہ فضیلت اور یہ ثواب انہیں بھی نصیب ہو. تب سورہ قدر کی تیسری آیت نازل ہوئی, شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. شب قدر ایسی رات ہے جو شام تا صبح سلامتی ہی سلامتی ہے, اور بعض روایات کے مطابق شیطان اس رات زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے, اور اسی خاطر یہ رات سلامتی کی رات ہے. یہ وہ شب ہے جس میں قرآن ایک مرتبہ دفعتاً قلب رسول پر نازل ہوا ہے, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے معلوم ہوا کہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہے. اس رات کو قدر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں تقدیر سازی اور امر الہی کی تقسیم ہوتی ہے. فرشتے اور روح الامین زمین پر اللہ کے احکام اور مقدرات کے فیصلے لے کر آتے ہیں. کتاب الکافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, 19 رمضان کی شب کو تقدیر بنتی ہے, 21 کی شب کو حتمی فیصلہ ہوتا ہے, اور 23 کی شب کو نافذ العمل ہوتا ہے.
وتقصيري ليرشف الشهد والنعم.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, اور اس پروگرام میں آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قدر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں, جو شریک گفتگو ہیں, جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے سورہ قدر کی فضیلت, اس کے اثرات, معنوی اور مادی اثرات, اور اس کی برکتیں کیا ہیں. اس حوالے سے بہت مفصل گفتگو ہوئی ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو اس سورہ کی فضیلت بیان کی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. قبلہ حسنی صاحب, اور کچھ برکتیں یا اس کی فضیلتیں جو ائمہ ہدا علیہم السلام سے منقول ہیں, اگر ہیں تو بیان کیجئے, ورنہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں.
میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا, ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی پیٹھ کے درد کی شکایت کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ پہلے جو ہے وہ ایک آیہ کریمہ اس کی 3 بار تلاوت کرے گا, اس جگہ ہاتھ پہ رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ
جس جگہ درد ہے اس کی جگہ بدن میں کسی حصے میں.
تو میں ناظرین کرام کے لیے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی 145 آیہ کریمہ ہے, 145
سورہ آل عمران 145.
اس کو 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ انزلنا. پر اللہ مصلحت ہوگی تو اللہ ضرور شفا. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ روزی کے لیے, ظالم و جابر سے بچنے کے لیے, اور اپنے رزق و روزی میں برکت کے لیے, تو اس طرح کے اور بہت سے فوائد ذکر کے. کوئی شفیع قرار دینا چاہتا ہے کہ قیامت دن یہ سورہ خود اس کی شفاعت کرے تو اس کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے. بتائیے جو کچھ فائدے, خاص طور سے دنیاوی فائدے جو ذکر کیے گئے, میں نے کہا کہ خاص طور سے علاج کے حوالے سے, تو یہ ایک عقیدہ بن گیا میں دیکھتا ہوں سماج میں. لوگ سوچتے ہیں کہ بس خالی مثلاً قرآن شفاہی کے لیے ہے اور اس سے ہم بس خالی یہ اپنی اسی ضرورت کو پورا کرتے رہیں. نہیں, یہ مد نظر ہے. ایک تو فقط ہم اس پہ منحصر نہ رہیں بلکہ دنیاوی جو علاج ہیں اس کے وہ بھی کرانا چاہیے ساتھ ساتھ, اگر ہم ہمارے اندر بیماری پائی جاتی ہے.
مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ شفا رکھتی ہے, تو لہٰذا اپنا انسان دوا درمان اور دواؤں کے ذریعے بھی اپنا علاج کروائے جی, اور ساتھ ساتھ قرآن تو یقیناً شفا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ
نہیں. اور دوسرا یہ کہ قرآن کو خالی اپنی امراض, جو بدن کے امراض ہے, جسم کے امراض, اس طرح کہ شفا تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اس کا اصل فلسفہ اور اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں,
رہنمائی حاصل کریں, ہدایت حاصل کریں,
اپنے اوپر, اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں, اپنے اپنائیں, تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ اس کی وہ حقیقی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی سعادت مند ہوگی, انشاءاللہ اخروی زندگی بھی سعادت مند,
انشاءاللہ. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ کہ یہ قرآن صرف اور صرف جسمانی امراض کی شفا یابی کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ بہت ہی بالاتر اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اپنے آخری حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر. تو یقیناً ایک اعلیٰ هدف لے کے آیا. البتہ یہ جو اس طرح کے فوائد ہیں یہ قرآن کے بہت ہی ضمنی فوائد ہیں, اور یقیناً مومنین اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہ کم سے کم فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا, جو قرآن پڑھنے والوں کو, اس پہ عمل کرنے والوں کو پہنچاتا ہے. قبلہ ہم اور آگے بڑھیں گے, اس سورے کا شان نزول کیا ہے, یعنی اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں اگر مقصد بھی بیان کر دیا جائے کہ کس مقصد کے تحت پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا. ظاہر ہے وہ مقصد ہم تو نہیں جانتے ہیں, چونکہ ہمارا کسی طرح کا کوئی ارتباط نہیں ہے خدا سے, ارتباط روحانی اپنی جگہ پہ, لیکن وحی کے ذریعے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے, جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہم السلام, کہ ان کا پروردگار سے ایک معنوی رابطہ ہے. تو روایات کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے شان نزول کا مقصد کیا ہے.
یقیناً اچھا سوال ہے بہت, اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے شان نزول کے جاننے کا کہ ہم کو اس کا ایک پس منظر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کسی حد تک سورہ کے نازل ہونے کا, اور کس چیز کے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوا. اس حوالے سے جب ہم روایات پہ نظر کرتے ہیں تو میں نے صاحب اصول کافی جناب محمد بن یعقوب قلینی کہ جنہوں نے 7 واسطوں سے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے, جو اس سورہ بالخصوص اس کی ابتدائی آیات 1 سے لے کے 3 آیتوں تک کا جو شاہ نزول ذکر کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بعد بنی امیہ ممبر پہ چڑھ گئے ہیں, اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو گمراہی کی طرف اور جاہلیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو بہت افسوس ہوا آپ کو, بہت ہی غمگین ہوئے آپ کی, ظاہر سی بات اتنی آپ نے محنت کی, اتنی زیادہ مشقت کی, اتنا صبر کیا اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں, اور آپ کے بعد بنی امیہ ایسا کر دیں گے. تو ملتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے پاس, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, آپ غمگین کیوں ہیں, آپ پریشان کیوں, کہ ایسے ہی سے میں نے خواب میں دیکھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا. تو جاتے ہیں پھر, یعنی آپ کی بارگاہ سے آپ کی خدمت سے رخصت ہوتے ہیں, رخصت ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حسن 1000 مہینے حکومت کریں گے, اور اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کریں گے لوگوں کو, تو اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسی رات قرار دی ہے کہ جو وہ 1000 راتیں ان کی ہیں, جو 1000 مہینے ان کے, وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک آیت سے لے کر تیسری 3 آیت تک, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ان آیتوں کو لے کے آپ نازل ہوتے ہیں, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفی و تسلی ہوتی ہے. ایک اور شان نزول ملتا ہے اس آیت, ان آیتوں کا جو ابتدائی آیات ہیں اور اس سورے کا, کہ وہ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, واقدی نشاپوری نے اپنی کتاب اسباب النزول میں بھی جو ہے ذکر کیا اس چیز کو, کہ آپ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان کر رہے تھے, اس کی داستان بیان کر رہے تھے اپنے اصحاب کے درمیان, تو کہ وہ اتنا بڑا عابد تھا, اتنا زاہد تھا, کہ وہ راتوں کو عبادت کرتا تھا اور دن کو جو ہے وہ جو دشمنان خدا تھے ان کے مقابلے میں وہ جنگ کرتا تھا, اور وہ کافی عرصے تک اسی حالت میں رہا, اور اس کے بعد بہرحال اس کی شہادت ہو جاتی ہے. تو جو اصحاب کرام تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے رات بھر عبادت کے, اس کے بعد ہزاروں مہینے جو ہے وہ جنگ کرتا رہے, اللہ کی راہ
جہاد کرتا رہے.
بالکل. تو ملتا ہے کہ 1000 مہینے تک اس شخص نے جو ہے وہ جنگی لباس اپنے تن سے اتارا ہی نہیں, پہنے رہا رات میں عبادت اور دن میں اسی لباس کے ساتھ جنگ, جنگی لباس.
تقریباً 80-90 سال کی عمر تک اس کی, یا 80 سال, چونکہ 1000 مہینے تقریباً 80 اور کچھ زیادہ سال بنتے ہیں, تو یعنی یہ 80-90 سال تک جو ہے نا یہی عمل انجام,
یہ عمل انجام. تو بہت واقعی تعجب کی بات ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دین خدا کے مدد میں, دین خدا کی حمایت میں, اور دین خدا کے دشمنوں کو کے مقابلے میں جنگ کرتا رہے. بہت تعجب ہوا. تو ملتا ہے کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر, کہ اللہ نے ایک ایسی رات قرار دی ہے کہ جو یہ شخص جو عبادت کرتا تھا, 1000 مہینے تک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا, اس 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے.
کیا کہنے, سبحان اللہ.
اس طرح سے
یعنی اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو 1000 مہینوں تک راتوں کو عبادت کرتا رہے اور دن میں جہاد کرتا رہے, لیکن اے حبیب, گویا اس طرح سے کہ اے حبیب تمہارے لیے یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہاری ایک رات اگر تم اس میں جاگ کے اعمال کو انجام دو گے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل,
1000 مہینوں سے افضل. اب انہی مطالب کے ضمن میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. ایک مقصد تو یہ سورے کے نازل کرنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی منزلت کو ہمارے لیے واضح کرنا چاہتا ہے, کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو ہم نے ایک عظیم شب میں نازل کیا, اس کو یہ پروردگار بتانا چاہتا ہے اس کی اہمیت کو. دوسرے یہ کہ اس میں کہا گیا کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس میں جو ہے وہ ملائکہ 1 سال تک انجام پانے والے تمام امور کو, تمام مقدرات کو, تمام تقدیروں کو لے کے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان شبوں میں, جو شب خاص طور سے پہلے 2-3 شبیں معروف ہیں, لیکن خاص طور سے جو شب قدر زیادہ معروف ہے, 23ویں کے شب میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ قرآن جو کتاب زندگی ہے, دیکھیں یہ اللہ نے کتاب کیوں نازل کی اس شب میں, تاکہ جو ہے وہ اس شب کی عظمت بھی معلوم ہو سکے اور اس شب میں مسلمان اللہ کے ماننے والے اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنے کو زندہ کر سکیں. اب مسلمان کب اپنے کو زندہ کرے گا, کب مسلمان زندہ ہوگا, کب اسلام کو ماننے والا زندہ ہوگا, کب بیدار ہوگا, کہ جب وہ قرآن کے جو شب میں نازل ہوا ہے اس کے قانون کے مطابق عمل کرے تب اس کو زندگی ملے گی.
یقین
تو اس کا فلسفہ یہی ہے کہ لوگ اس قرآن جو ایک تقدیر کی رات ہے شب قدر, جو تقدیر کی رات میں اپنی تقدیر کو کیسے بنائے, وہ قرآن کے جو شب میں نازل ہوا ہے اس کے قانون پر, اس کے دستورات پر, اس کے اطاعت و فرامین جو ہے اس پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو بنائیں. اور یقیناً آج اگر جو ہے وہ مسلمانوں نے اور تمام اسلام کے ماننے والوں نے جو قرآنی تعلیمات ہیں اس پر عمل کیا ہوتا تو آج وہ صورت حال نہ ہوتی کہ
جو اس وقت جو ہے وہ عالم اسلام پہ ایک بہت ہی بری فضا جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے ہر اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے. یقیناً مسلمانوں کی ترقی اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان آج کا مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرے, بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی, کیونکہ حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, عطرت پیغمبر اور قرآن مجید کو اگر انسان, آج کا انسان اور بالخصوص مسلمان اگر اس پہ عمل پیرا ہو اور اس کے دامن کو تھام لے تو یقیناً آج کا مسلمان ترقی کر سکتا ہے اور ترقی کی جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے اس پہ وہ فائز ہو سکتا ہے. قبلہ شب قدر کے حوالے سے جب بات نکلی ہے اور سورہ کے اندر ایک اہم ترین موضوع شب قدر ہے, تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا جس کو میں نے نوٹ کیا ہے, شب قدر کون سی شب ہے, چونکہ شب قدر معین نہیں کی گئی ہے, میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب کو معین نہیں کیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا اسلام سے پہلے دوسری اقوام کے اندر, دوسرے ادیان کے اندر اس طرح کی کوئی شب جو ہے وہ موجود تھی؟
سوال اچھا, البتہ میں سوال کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اعتبار سے میں اس کو سوال کو دوسری طرح سے میں کروں.
جی
بس ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ شب قدر کیا ہے, یقین بہرحال اس پہ بھی گفتگو ہوگی. دوسری یہ کہ اگر شب قدر معلوم نہیں ہے تو اس کے مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے, اس کا فلسفہ کی کیوں مخفی رکھا گیا, معین کر دیا گیا ہوتا یہ ایک شب قدر ہے. اور تیسرا سوال جو آپ کا, والا تیسرا سوال کا جز یہ ہوگا کہ گزشتہ امتوں میں آیا شب قدر تھی کہ نہیں, یہی شب قدر تھی یا کوئی اور شب قدر,
اور اس طرح کی با فضیلت شب جو شب قدر سے مشابہ ہو.
سب سے پہلے یہ کہ کون سی شب قدر ہے. مکتب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے تین شبوں کو شب قدر قرار دیا ہے, شب 19, شب 21 اور شب 23 ماہ رمضان کی. البتہ اس میں تاکید یہ کی گئی ہے کہ تینوں میں اعمال انجام دیے جائیں, بالخصوص 23ویں کی شب میں, کیونکہ بعض قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ احتمال یہ ہے
شب 23 کے بارے میں
زیادہ احتمال پایا جاتا ہے. البتہ دیگر جو علماء اسلام ہیں ان کے ہاں 27 شب 27 کو ان کے ہاں شب قدر مانا گیا ہے, لیکن یہ سب متفق ہیں کہ وہی شب قدر انہیں آخری 10 دنوں میں ہے, ہمارے اب زیادہ احتمال یہ دیا گیا ہے کہ 23 کی شب ہے. لیکن یہ فلسفہ کیا ہے کہ تین راتوں کو شب قدر قرار دیا گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے, جو فرزند رسول ہیں اور آپ کی پاک ذریت میں سے ہیں, وقت کے میرا امام تھے اپنے, اور بارہ امام میں سے چھٹے نمبر پہ ان کا شمار ہوتا ہے جو معصوم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے فلسفہ بیان کرتے ہیں, تینوں کے شب قدر فرماتے ہیں, تقدیر فی لیلۃ القدر 19, 19ویں کی شب جو ہے وہ اس میں تقدیر معین ہوتی ہے, اس میں اندازہ معین ہوتا ہے کہ پورے سال تک جو تقدیریں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. اس بعد فرماتے ہیں والابرام فی لیلت 21, 21ویں کی جب شب قدر آتی ہے تو اس دن اس کو مستحکم کیا جاتا ہے, جو تقدیریں بنائی جاتی ہیں اس کو مستحکم کیا جاتا ہے. اس بعد فرماتے ہیں والامزا فی لیلت 23, 23ویں کی شب جو آتی ہے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے کہ
سائن ہو جاتا ہے.
اب یہ اور بات ہے, اب یہاں کے اوپر ممکن ہے کسی کے ذہن میں, ہمارے ناظرین جو ان میں سے بعض کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھئی اگر اللہ نے مقدر کر دیا
جی یہ تو تین شبیں ہو گئیں
تین شبیں ہو گئیں لیکن میں نے کہا تینوں شبوں کے مرحلے ہیں, ایک میں تقدیر بنتی ہے, دوسرے میں تقدیروں کو جو ہے مستحکم اللہ کرتا ہے, محکم کرتا ہے, اور تیسری میں پھر اس کو امضا کر دیتا ہے, اس کو مہر لگا دیتا ہے, اس پہ سائن ہو جاتی ہے, گویا کہ اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں
جی دستخط ہو جاتے ہیں.
ہاں لیکن ممکن ایک سوال ذہن میں ہو کہ جب ہر چیز سال بھر کے لیے مقدر ہو گئی, معین ہو گئی, تو ظاہر ہمارا اس پہ اختیار نہیں رہا.
جہاں بالکل یہ ایک دوسرے زاویے سے
سوال ہو سکتا ہے, تو یہی سوال وہاں کے اوپر ہو سکتا ہے جو لوہے محفوظ کے سلسلے میں, لوہے محفوظ میں تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جو چیز
ہو گیا
اس کا مطلب ہمارا اختیار سلب ہو گیا. نہیں, جو بھی چیز لکھ دیکھیں مقدر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا ہے. جو بھی چیز مقدر ہوتی ہے, معین ہوتی ہے, وہ اس کے شرائط کے ساتھ, خاص طور سے ہمارے اعمال اگر معین ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے مثال کے طور پر, تو وہ ہمارے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں گے ہم اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیں.
یعنی اللہ نے تو ہمارے لیے سال بھر بہت ساری نعمتیں, بہت سارے فوائد لیکن معین کیے ہیں, لیکن ہم اپنے بعض اعمال کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان نعمتوں میں سے بعض کو جو ہے وہ ضائع کر دیں.
ہم مثلا اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہمیں وہ نعمت ملے گی, اگر ہم گناہ کریں گے تو نعمت ہم سے سلب ہو جائے گی شرائط کے ساتھ. اس کے
قبلہ بہت بہت شکریہ. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم سورہ قدر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا, وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا, وہ وزن رسالہ اٹھانا نبی کا. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر, جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور سورہ قدر کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ جی قبلہ حسنی صاحب، سورہ قدر میں قدر کا ذکر کیا گیا ہے اور شب قدر کا ذکر ہے، تو اس شب کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ بالخصوص ایک سوال یہ تھا کہ اسی ضمن میں کہ دوسری قوموں کے اندر پیغمبر اسلام سے پہلے کیا اس طرح کی کوئی شب تھی؟
مخفی رکھنے کی جو علت ہے اور فلسفہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاکہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے اور اسلام کے ماننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے مناجات اور اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مخصوص ہو جاتا کہ ایک ہی شب ہے تو لوگ ایک ہی شب میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اس طرح اللہ نے اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعتوں میں مخفی رکھا ہے، یعنی اگر ایک اطاعت کہتا ہے کہ اس اطاعت نے میری خوشنودی ہے تو فقط ایک ہی اطاعت انجام دی جاتی ہے،
اللہ پروردگار فرماتا کہ صرف نماز میں جو ہے میری خوشنودی حاصل ہوتی ہے
تو اور دیگر اطاعتوں سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کو ایک معصیت میں پوشیدہ رکھا ہو، بتا دیتا کہ ایک معصیت میں میری جو
فلاں گناہ جو ہے وہ میری ناراضگی
کا سبب ہے، تو لوگ دوسری معصیتوں سے پرہیز نہ کرتے۔
سبحان اللہ، اسی طرح سے اور بہت پیارا نقطہ
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی طرح سے اس نے اپنے دوستوں کو جو اس کے اولیاء ہیں، وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم نہیں پہچانتے، ان کو مخفی رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے، سب ایک دوسرے کا احترام کریں،
محبت،
سب ایک دوسرے سے محبت سے پیش ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کے نزدیک محبوب ہو، کون اللہ کا دوست، ہمیں نہیں پتا،
بہت اچھا،
ہمیں نہیں معلوم۔
یقیناً تو دوسری قوموں کے اندر اس طرح کی کوئی شب اگر تھی تو اب یہ ہمارے پاس ٹائم شاید بہت محدود ہے، قبل شاید ایک دو منٹ زیادہ ہمارے پاس۔
اب یہ کہ دوسری قوموں میں یہ شب قدر تھی کہ نہیں، اس عنوان سے، اس فضیلت کے عنوان سے تو نہیں تھے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہو اور یا اس میں کوئی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو، کیونکہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ سب سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا دیگر امتوں میں بھی یہ شب قدر تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر تا قیامت رہے گی۔
اچھا،
ہاں، البتہ فرق یہ ہے کہ دیگر شب جو دوسری جو شب قدر تھی اس سے پہلے، اس شب قدر میں یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور اللہ نے بھی اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب کے لیے پاک و پاکیزہ شب کا انتخاب کیا، پاک و پاکیزہ قلب کا انتخاب کیا، اور یہ قیامت تک رہے گی، اور انسان اگر ہم اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس شب میں جو اعمال ہیں
ان کو انجام دے اللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو سورہ قدر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو میرے خیال میں ابھی مکمل نہیں ہوئی، چونکہ ابھی ملائکہ کا ذکر ہے، روح کا ذکر ہے، اذن پروردگار کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم آئندہ، اور حتی مطلع الفجر میں جو سلامتی ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بحث و گفتگو کریں گے اس پہ۔ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور سورہ قدر کا تعارف پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔
يا من يرحم من لا ترحم